بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في شفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا ذکر. مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے, سوتے وقت کیا کیا پڑھتے تھے, اس سے متعلق 6 حدیث ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان فرمائی ہیں. پہلی حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن البراء ابن عازب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مصجعہ وضع کفہ الیمنی تحت خدہ الایمن وقال ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے, سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے, گال کو رخسار بولتے ہیں, اور یہ دعا پڑھتے تھے ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچانا. دعاؤں کی کتابوں میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے. ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول, اس کو بہت سے حضرات نے سنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کے باوجود اس قسم کی دعاؤں کو پڑھنا یا دعاؤں کو پڑھنا, یہ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ابدیت ہو. آپ رسول ہیں, اللہ کے بندے بھی ہیں, اور اعلیٰ درجے کی بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے ہر موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, لیکن پھر کہہ رہے ہیں اللہ جس وقت تو اپنے بندوں کو اٹھائے میدان حشر میں, اس وقت مجھے اپنے عذاب سے بچانا. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک تو بتایا جا رہا ہے اس میں اظہار بندگی, میں بندہ ہوں مولا, میں بھی بندہ ہوں, اور دوسرا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ امت کے لیے تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, تو اب یہ امت کے لیے اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ امت کو یہ پڑھنا چاہیے, سوتے وقت اس کا معمول بنا لینا چاہیے. اس حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر سونا معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پر سوتے تھے اور سیدھا ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا, دائمی معمول تھا, ایک دو دن کا نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سیدھی کروٹ پر سونا مستحب ہے, اور اس میں خاص مصلحت بھی ہے. وہ یہ کہ آدمی کا دل چونکہ سینے کی بائیں طرف ہوتا ہے, اس لیے دائیں کروٹ پر سونے سے وہ اوپر رہتا ہے, اور استغراق کی اور گہری نیند اس سے نہیں آتی, بلکہ آدمی چوکنا سا رہتا ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان سو رہا ہے مگر چوکنا بھی رہے. اگر بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو دل نیچے کی جانب ہوتا ہے، اور اس صورت میں جو نیند آتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے اطباء یعنی حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیں کروٹ پر سونا اچھا ہے، گہری نیند آتی ہے۔ جب آدمی کو گہری نیند آتی ہے تو کھانا بھی خوب ہضم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کو اگر نیند نہ آئے تو اس کو بدہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے پریشان ہو کر پھر ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو پھر نیند آور گولیاں دے دیتے ہیں۔ تو نیند آ جائے، اچھی طرح سے انسان سو جائے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا کھانا اچھی طرح سے ہضم ہو جاتا ہے، صحت کے لیے مفید چیز ہے۔ تو کچھ حکیموں کا یہ کہنا ہے کہ بائیں کروٹ پر سونا بہتر ہے، لیکن وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ نیند خوب آتی ہے تو کھانا بھی اچھا ہضم ہو جاتا ہے، صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اس میں ایک مضرت بھی ہے، نقصان بھی ہے، جس کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا۔ وہ یہ کہ جب دل نیچے کی طرف ہوگا تو سارے بدن کا زور اس کے اوپر پڑے گا، اور بدن کا مواد اس پر اثر کرے گا۔ دل چونکہ اعضائے رئیسہ میں سے ہے، جیسے دماغ ہے ایسے دل بھی انسان کا یہ ایک اہم عضو ہے، اس پر مواد کا تھوڑا سا اثر ہونا بھی بہت سی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ اس لیے بائیں کروٹ سونے میں اگر ایک طبی مصلحت ہے، جیسے کہ بہت سے حکیم کہتے ہیں، تو ایک طبی مضرت بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اور یہ اصول قاعدہ ہے کہ مضرت سے بچنا، نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے غور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ طبی حیثیت سے بھی دائیں کروٹ پر، سیدھی کروٹ پر سونا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ دائیں کروٹ پر، سیدھی کروٹ پر لیٹنا موت کے بعد قبر میں لیٹنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ موت کے بعد جب قبر میں لٹایا جاتا ہے مردے کو، تو کس طرح سے لٹایا جاتا ہے؟ سیدھی کروٹ پر لٹایا جاتا ہے نا۔ تو روزانہ آدمی جب سوئے سیدھی کروٹ پر سوئے، اور یہ یاد کر کے سوئے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی نیند بھی اسی طرح سے سونی ہے، یعنی قیامت تک کے لیے جو نیند ہے وہ قیامت تک کی نیند اسی طرح سے ہونی ہے، یعنی قبر کی نیند، قبر میں اسی طرح سے سونا ہے۔ گویا انسان ہر روز موت کو یاد کرے، اور موت کو یاد کرنا اس کا باقاعدہ حکم ہے، موت کو یاد کرنے کا باقاعدہ حکم ہے۔ اکثرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرو ذکر حازم اللذات، لذات کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی یعنی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو حکم ہے۔ تو سیدھی کروٹ پر جو سونا ہے وہ موت کی یاد دہانی ہے، اس لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دینی دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں موت کو یاد رکھنے میں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کبھی نہ بھولیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کو کیسے بھول سکتا ہے جو بہرحال آنے والی ہے، اور اس کا وقت پتہ نہیں ہے، نہ معلوم وہ چیز کب آ جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، الموت تحفۃ المؤمن، موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک برج ہے، جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ گویا بیچ میں ایک برج ہے، ایک پل ہے، ادھر ایک محبوب کھڑا ہے، ادھر ایک محبوب ہے جو محبوب حقیقی ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات ہے۔ بیچ میں جو پل ہے یہ موت کا پل ہے۔ تو ہماری زندگی جیسی ختم ہوئی اور موت آئی تو یہ ایک ایسا پل ہے ہماری موت کہ اب ہم کو اپنے محبوب حقیقی سے ملا دے گا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن، موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے اس حقیقت کو خوب سمجھا تھا، اس لیے وہ حضرات ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی بتائی گئی ہے، اس دعا کو بھی مانگنا چاہیے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ اے اللہ، جب موت کا وقت آئے تو اس موت میں بھی میرے لیے برکتوں کے فیصلے فرما۔ وبارک لی بعد الموت، اور موت کے بعد بھی اللہ میرے لیے برکتوں کے فیصلے فرما۔ یہ ہر مومن کو روزانہ دعا ایک دو دفعہ ضرور مانگ لینی چاہیے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اس لیے کہ موت اگر برکت والی نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ انسان ایسی موت مرتا ہے کہ دوسرے لوگ پناہ مانگنے لگتے ہیں موت سے، عبرتناک موت جس کو بولتے ہیں، انسان نشان عبرت بن جاتا ہے، نشان سبق بن جاتا ہے انسان۔ اور پھر بہت سی موتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں، اس لیے برکت والی موت، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھائی ہے یہ دعا اور برکت والی موت کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے، تو وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ایسی موت جو حسن خاتمہ پر مشتمل ہو، ایسی موت جس کے اندر ایمان پر خاتمہ ہو، ایسی موت جس کے اندر موت کے وقت انسان اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہو، ایسی موت کہ جس موت کے وقت شیطان اس مرنے والے کو اچک نہ رہا ہو، ایسی موت کہ جس موت کے اندر اس کو کامل طور پر اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو، اللہ کا دھیان ہو، جنت اور جہنم کا دھیان ہو، اور کلمہ اس کی زبان پر ہو، شہادت اس کی زبان پر ہو، ایسی موت۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جب بندوں نے ایسی زندگی گزاری، اللہ سے مانگتے رہے اچھی موت، حسن خاتمہ، کلمے والی موت، تو جب ان کی موت آئی تو مثالی موت آئی۔ کیسی؟ مثالی موت۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، زندگی بھر انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری، حدیث پاک پہنچانے میں گزاری، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ حدیث حفظ یاد تھی ان کو، تو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی جب موت آئی تو بڑی عجیب و غریب، ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، موت کے وقت جس کی زبان سے کلمہ نکلا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں اس کی زبان سے کلمہ نکلواتے ہیں۔ تو اب یہ محدث ہیں، ان کے سامنے وہ حدیث ہے، تو حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، جیسے یہ بھی حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھاتے تھے، اس میں سندیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ حدیث جو مصنف ہیں انہوں نے کس سے سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، پھر انہوں نے تابعین سے، تابعی سے سنی، تابعی نے صحابی سے سنی یہ حدیث، صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر سند بہت اہمیت کی حامل ہے، اگر سند نہ ہوتی تو لقال من شاء ما شاء، آدمی جو چاہے کہتا، سند کی بڑی اہمیت ہے, اور اسلام کی خصوصیت ہے فن حدیث, حدیث پاک کے اندر اس کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے, اور اس کے بغیر حدیثیں قبول نہیں کی جاتی تھی. اور پھر ان حدیثوں کی جو سند ہے, اس سندوں کے جو راوی ہیں ان کو بھی جانچا اور پرکھا جاتا تھا. جیسے کہ شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے اس تفسیر لکھی تھی, تو یہ بہت بڑے محدث ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا آخری وقت ہے, لیکن کچھ آثار لوگوں کو لگ رہے ہیں, طبیعت خراب ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ ایک حدیث کی سند بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیخ نے کہا, پھر ان سے ان کے شیخ نے کہا, ان کا نام لیا, ان سے ان کے شیخ نے یہ بات بیان کی, ان سے ان کے شیخ جو تابعی ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی, ان سے فلاں صحابی نے یہ بات بیان کی, اور فلاں صحابی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. کیا بات؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا, اتنا ہی کہا بس روح نکل گئی. کیونکہ آگے کے لفظ دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا وہ. تو اللہ نے ان کی زمانے مبارک سے ایک تو حدیث پاک کے اندر لگے رہے, مشغول رہے, کتنا زبردست اللہ کی طرف سے نظام ہے اور تحفہ ہے ان کی زندگی کے لیے, اور دوسرے پھر یہ کہ وہ حدیث بھی وہ بیان کر رہے ہیں جس میں بشارت دی گئی ہے, اور پھر اسی کلمے کے ساتھ میں اللہ نے ان کو اپنی طرف بلایا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اتنا کہا اور اللہ نے روح نکال لی, آگے جملہ داخل الجنہ. تو اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, اے اللہ مجھے موت میں ہی برکت عطا فرما, اور موت کے بعد جو زندگی ہے, قبر کی زندگی ہے, حشر کی زندگی ہے, یا اللہ اس کے اندر بھی مجھے برکت عطا فرما, یہ مانگتے رہنا چاہیے. انسان پریشانیوں سے, مصیبتوں سے تنگ آ کر کبھی موت نہ مانگے, یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو آپ کے فیصلے کے مطابق تو پھر مجھے موت عطا فرما, اور یا اللہ جب تک رہوں میری زندگی کے اندر خیر کے اضافے فرما. عافیتوں کی دعا مانگنی چاہیے. بعض مرتبہ انسان مصیبتوں سے تنگ آ کر موت مانگنے لگتا ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا, شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سے عافیت مانگو, اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں, اللہ پاک سب ہے, بس ہمیں اپنے اللہ پاک سے تعلق صحیح کرنا ہے, یقین مضبوط کرنا ہے, فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں, ملتا وہیں سے. آج کل ہمارے یقین کا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک جگہ ایک قصہ لکھا ہوا ہے ایک چرسی کا, چرسی جانتے ہیں نا, چرس پیتے ہیں, گانجا مارتے ہیں, گانجا پیتے ہیں, اس کا ایک یقین کی بات لکھی ہوئی ہے کہ کہیں پر وہ مسجد کے باہر کچھ مانگ رہا تھا, صاحب مجھے کچھ دے دو. ایک صاحب سخیت قسم کے تھے, باہر نکلے ان سے کچھ دے دو صاحب, انہوں نے کہا تجھے اگر میں کچھ دوں گا تو جا کے سیدھا چرس پیے گا, اس لیے تجھے کچھ دیتا تو نہیں, اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو چلا, تو یہ ہوٹل سے کھانا دلاتا ہوں, کھانا کھا. اس نے کہا نہیں صاحب, کھانے کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا ہے. کیا بولا؟ کھانے کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا ہے, تمہیں پیسے دینے تو دے دو. ان صاحب نے پیسے نہیں دیے, نہیں صاحب نہیں, میں تجھے نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتا ہے جہاں تجھے پیسے ملے تو جا کے سیدھا چرس یا گانجا خریدے گا اور اس کو پیے گا, حرام میں تعاون نہیں کرتا میں. اب یہ صاحب مسجد سے باہر نکلے تو سامنے شادی ہو رہی تھی, ایک پنڈال لگ رہا تھا, تمبو لگا کر شادی کھانا وانا چل رہا تھا. وہاں سے ایک بندہ گرم گرم بریانی لے کر کسی دوسری جگہ جا رہا تھا کسی کو دینے کے لیے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی یہیں لیا ہو کھانا. اب اچانک اس کو ٹھوکر لے گی اور بریانی پوری کی پوری وہیں گر گئی. اب شادی کے موقع پہ نیچے سے بریانی کون اٹھائے گا, اللہ اتنا کھانا دیتا ہے, لوگ ویسے ہی کھا کھا کے پھینکتے ہیں, کھانے کی بڑی بے ادبیاں ہوتی ہیں آج کل. تو کھانا نیچے گر گیا, وہ پلیٹ خالی کر کے چلا, یہ جو سانپ تھے چھڑسی یہ ایک طرف سے آئے اور بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ گئے. ابھی جب ادھر سے گزر رہے ہیں تو یہ چرسی ان سے کیا کہتا ہے, صاحب دیکھا آپ نے کیا کہا تھا میں نے, کھانے کا وعدہ کسی اور نے کر رکھا ہے, وہ تو آج کل میرے اس سے تعلقات خراب ہیں ذرا, اس لیے ایسے مل رہا ہے کھانا مجھے, ورنہ تو بہت عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کے کھلاتا ہے وہ. آپ اس کی بات سنیے کیا سبق دے دیا اس چرسی نے ہم کو اور آپ کو. ہما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها وعلم مستقرها ومستودعها. زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. ایک ایسا بندہ اتنا بڑا سبق دے کے چلا گیا, کیا کہتا ہے وہ, کہ آج کل تعلقات میرے خراب ہیں اس لیے اس طرح سے کھانا مل رہا ہے. تعلقات اس سے صحیح ہوتے ہیں تو عزت کے ساتھ دیتا ہے, گھر بٹھا کر دیتا ہے. انسان کو جب کبھی پریشانی ہو, حالات ہو, تو اسی سے رجوع کیا جائے, اسی سے مانگا جائے, اسی سے کہا جائے. مالک وہی ہے, مالک حقیقی وہی ہے, خالق حقیقی وہی ہے, قادر مطلق وہی ہے, ہم سب کو بنانے والا اس نے یوں ہی نہیں بنا دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون, کہ تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو یوں ہی بنا دیا, اللہ خود کہتا ہے یوں ہی بنا دیا, بیکار بنا دیا, کھیل میں بنا دیا, ایک مقصد کے ساتھ تم کو بنایا, ایک مقصد دے کر تم کو بھیجا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم یہ سمجھتے ہو ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے, ہماری طرف تمہیں آنا ہے, جب آنا ہے تو اس کو مقصد بنا کر رہو. یعنی آخرت کا مقصد ایک ایمان والے کے سامنے مقصد حقیقی ہونا چاہیے. تو دیکھیے رات کو جب انسان لیٹے سوئے تو سیدھی کروٹ پر سوئے, اور اس میں خاص مصلحت یہ بتائی گئی کہ اس میں موت کی یاد بھی رہتی ہے جس کا شریعت پہ خاص طور پر حکم ہے. اکثروا ذکر حازم اللذات, ان لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد رکھا کرو. الموت تحفۃ المؤمن, اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے یوم تبعث عبادک, جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. ایک حدیث میں ہے یوم تجمع عبادک, جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا, مطلب ایک ہی ہے. یہ دعا یاد ہو گئی آپ کو, یاد کر کے اٹھیے حدیث پاک کے درس کا فائدہ. کیا دعا ہے بتاؤ, رات کو جب سوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے, رب قنی عذابک, پڑھو میرے ساتھ, رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک, پڑھیے پھر, رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک. یاد کرو, ایسے نہیں جاؤں گا میں آج, یاد کروں گا. اتنی محنت کرا تو کچھ فائدہ تو ہونا, آپ جب بھی آپ پڑھو گے تو مجھے بھی خود بخود ثواب ملے گا, میرے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک, کتنا آسان ہے, دو جملے ہیں بس, رب قنی عذابک, اے اللہ مجھے بچا اپنے عذاب سے. یوم تجمع عبادک, اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا, یہ دعا ہے. اگلی حدیث عن حذیفہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا فرماتے, اللهم باسمك اموت واحيا, اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا, یعنی سو کر اٹھوں گا, تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب بیدار ہوتے تو بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے۔ نوم یعنی نیند، یہ موت کے مشابہ ہوتی ہے، اس لیے سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے کہ سونا مرنے کا ایک نمونہ ہے۔ سونا کیا ہے؟ سونا گولڈ نہیں ہے، سونا جو سوتے ہیں یہ مرنے کا ایک نمونہ ہے۔ علماء لکھا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اسی طرح مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اصل میں اللہ نے اس دنیا کو آخرت کی مثال بنایا ہے اور عبرت اور غور کے واسطے ہر قسم کی چیزیں یہاں پیدا فرمائی ہیں، اور آدمی سوچے تو ساری چیز حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا کی جو پوری زندگی ہے یہ خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ خواب کے بارے میں ذرا غور کریں کہ ایک آدمی خوشحال ہے، مالدار ہے، ہر قسم کی راحتیں اس کو حاصل ہیں، ہر قسم کی راحت کا سامان اس کے پاس موجود ہے، لگژری لائف ہے اس کی، بہترین زندگی ہے اس انسان کی۔ اب وہ خواب کے اندر سو رہا ہے، اس کو کہیں پر پکڑ لیا لوگوں نے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اب یہ خواب کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشان ہے۔ حقیقت میں وہ محسوس کرتا ہے، جب خواب دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے ہاں بھائی میں کتنا پریشان ہوں، واقعی میں جیسی سزا دنیا میں ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے خواب میں محسوس کرتا ہے آدمی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ خواب ہے، اس پریشانی سے کبھی روتا بھی ہے۔ اچانک جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہیں تو وہ سب راحت و آرام جو اس کے پاس میں وہ سب موجود پاتا ہے، یہ تو میں کہیں بھی نہیں ہوں، کسی نے گرفتار نہیں کر رکھا مجھے، کسی جیل میں نہیں ہوں، میں بالکل صحیح سالم ہوں میں۔ پھر اس کو اس خواب کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک دیندار اللہ کے بندے کا حال سمجھ لینا چاہیے، وہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ سب ایک خواب ہے۔ کیا ہے وہ؟ سب ایک، جس طرح سے اس کو آنکھ کھلنے کے بعد تکلیف کا احساس نہیں رہتا، اللہ کے کسی خاص بندے کو جب اس کی آنکھ مٹ جائے گی، دنیا کی زندگی ختم کر کے وہ آخرت کی زندگی میں قدم رکھے گا اور وہاں پر وہ ساری راحتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی، تو یہ سب خواب ہی اس کو لگے گا، یہ خواب ہی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا اس چیز کو، اس لیے ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت ہی کو بنایا تھا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بہت زبردست پیغام دیا گیا ہے کہ انسان سوتے وقت بھی موت کو یاد رکھے، کیونکہ نیند موت کے مشابہ ہے، اور جب اٹھے تو پھر یہ خیال کرے کہ زندگی بھی ایک خواب کی طرح ہے، پوری کی پوری زندگی۔ اس چیز کو بتایا گیا ہے اس دعا کے اندر، بہت اہم مضمون بتایا گیا ہے، یہ دعا بھی یاد کرنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ حدیث پاک کے اندر اور بھی معمولات ہیں کہ انسان وضو کے ساتھ سوئے، بستر 3 دفعے جھاڑ کر سوئے۔ عام طور سے ہمارے گھروں میں بستر جھڑا ہوا ہوتا ہے، سنت کی نیت سے پھر بھی ہم کسی کپڑے سے اس کو جھاڑ لیں، سنت کا ثواب تو ملے گا نا صاحب، عادت بنا لیں اس کی۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، کسی شخص کی زندگی میں محبت کے ساتھ پابندی سے کسی ایک سنت پر بھی عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے ایمانی کی موت دیتے ہوئے حیا فرماتے ہیں، سنت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کسی ایک سنت کو بھی یہ سمجھ کر نہیں چھوڑنا، چلو چھوٹی سی سنت ہے، ارے سنت کیوں چھوٹی نہیں ہے، اس کو بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے اس کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ اللہ نے اس میں نورانیت بھر دی ہے، تو 3 دفعے جھاڑ لو، پھر سیدھی کروٹ لیٹو اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر سو، آگے حدیث آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو وہ صورتیں ہیں جن میں شروع میں سبحا یسبحو ہے وہ پڑھتے، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے، تبارک الذی سورہ ملک پڑھتے، اخیر کی تین صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین تین مرتبہ پڑھتے۔ آدمی یہ سب نہ پڑھے تو کم از کم اخیر کی تین صورتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، سورہ اخلاص، فلق، ناس تین تین مرتبہ پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنے ہاتھ پر اس طرح سے دم کرتے، پھونک مارتے، اور سر سے شروع کرتے اپنے چہرے پر اور آگے کے حصے پر، پھر جہاں تک ہو سکے پورے بدن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ حضرت قاری امیر صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، اگر کچھ بھی نہ کر سکے انسان، اس میں بھی سستی آ رہی ہو، تو قل ھو اللہ پڑھ کر ہی سو جائے، کچھ نہ کچھ پڑھ کے سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرما، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما۔ ربا اپنی حفاظت میں لے لو یا اللہ، ہر قسم کی برائیوں سے، اللہ ہر قسم کے معاصی سے ہماری، ہمارے بچوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر زندہ رکھیو اور سنتوں پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد والا علیہ و صحبہ اجمعین۔ برحمۃ